السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة آل عمران آية نمبر 33 سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله بشك الله تعالى اصطفى اسنے چن لیا آدم آدم ونوحا اور نوح علیہ السلام وآل إبراهيم اور آل إبراهيم کو وآل عمران اور آل عمران کو علی العالمین تمام جہان والوں کے اوپر ذریتن اولاد ہیں بعضہا بعض ان کے من بعد بعض کی واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے. اس قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اس جب قالت کہا امراتو بیوی نے عمرانہ عمران کی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نظر تو نظر کیا میں نے لکا لیے تیرے ما جو فی بطنی پیٹ میں ہے میرے محررن آزاد کیا جانے والا فتقبل تو قبول فرما منی مجھ سے انکا بے شک تو انتا تو ہی السمی سننے والا العلیم جاننے والا ہے. پہلے یہ تین آیتیں دیکھتے ہیں. روانی والا ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا جو ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے یعنی پیٹ میں اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا سو میری اس نظر کو قبول فرما بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں روانی والا. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اوپر جہانوں کے یعنی جہان والوں کے اولاد ہیں بعض ان کے بعض کی اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا بس تو قبول کر مجھ سے یہ یقیناً تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہاں بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اصطفیٰ چن لیا تھا آدم نوح آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر یعنی آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا گیا ہے. واللہ عالم کہاں تک یہ بات صحیح ہے لیکن یہاں پر چونکہ سیکنڈ نام نوح علیہ السلام کا آیا ہے تو پہلے آدم علیہ السلام کی ذریت سے لوگ تھے پھر نوح علیہ السلام کی ذریت سے لوگ آئے اور اس میں سے رسول چنے گئے اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور پھر آل عمران. یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آل عمران کا جو ذکر آ رہا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے ان کے آبا و اجداد میں سے کسی کا نام رہا ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد ہو سکتے ہیں اور مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے والد بھی ہو سکتے ہیں ان کے اوپر سے یعنی اجداد میں سے. تو بہرحال یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ جو سلسلہ نبوت ہے وہ ہمیشہ انسانوں ہی میں سے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اپنی نبوت کے لیے مردوں کو ہی چنا ہے. ہاں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے لیکن وہ نبی نہیں کہلائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی اور پسندیدہ بندی تھی. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر ایک خاتون کا ذکر آتا ہے اور وہ خاتون جن کو ان کی والدہ نے اللہ کے لیے نظر کیا تھا. بہت ہی اہم آیات ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہی نبی تھے یعنی آدم علیہ السلام انسان تھے اور انہیں کی ذریت پھر آگے چلتی رہی اور عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کا ذکر یہاں ہم کو ملتا ہے کہ نہ وہ کوئی فرشتے تھے نہ ہی نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے، جیسے کہ نصارہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح سے جھوٹ گھڑا. اور ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا، اور آگے سورہ نساء میں بھی وہی ذکر ہے، اور کئی جگہ ہم کو ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزاتی طور پر پیدا کیا اور معجزاتی طور پر ان کو دنیا سے اوپر اٹھا لیا، اور معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں واپس دوبارہ لے آئے گا. تو آگے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے کا، تو اسی لیے یہ بات یہاں سے تمہید باندھی گئی ہے کہ تمام جو انبیاء تھے وہ انسانوں میں سے تھے اور وہ سب آدم ہی کی اولاد تھے، اور نبوت مردوں ہی میں رہی ہے. تو یہاں پر تمام جو بھی عیسائیوں کے باطل عقائد ہیں ان کی تردید ہوتی ہے، انبیاء انسانوں میں سے تھے نہ کہ فرشتوں میں سے، اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ. تو سب کی تردید کی جا رہی ہے جو ان لوگوں نے باطل عقائد گھڑ لیے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروا کر ایک طرح سے عزت اور شرف بخشا، یعنی جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بنایا اس وقت فرشتے سب سے بہترین مخلوق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، تو اس سے یہ بات یقیناً اور لازم ٹھہری کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہیں، یعنی سب سے بہترین سب سے زیادہ شرف بخشا ہوا انسان، یعنی جس کو سب سے زیادہ تکریم اور عزت دی گئی. سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑا فضل ہے. پھر نوح علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ منتقل ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پھر رسول آتے رہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں. اور آل عمران کا جو ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام جو تھیں، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور مریم علیہ السلام جو کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی ان کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے مخصوص کر دیں گے ان کو، تو وہ آل عمران کے خاندان سے تھے. تو جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھی دراصل وہ آل عمران کے خاندان، یعنی آل عمران سے تھی. آل مطلب خاندان کو ہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ایک معجزہ تھا، اور ان کی نسبت والدہ کی طرف دی گئی. تو یہ عمران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں، اور انہی کی اولاد سے مریم بھی تھیں، مریم علیہ السلام، اور اسی لیے سورت کا نام بھی آل عمران ہے اسی نسبت سے. اور ہو سکتا ہے کہ جو مریم علیہ السلام کے والد رہے ہوں ان کا نام بھی عمران ہو، جیسے کہ آیت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ قالت امرأت تو عمران، کہ عمران کی عورت نے، امرأت بیوی کو بھی کہتے ہیں عورت کو بھی کہتے ہیں، تو عمران کی بیوی نے جو یہ عورت نظر مانی تھی. تو یہاں پر تمام انبیاء کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو چنا، اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبیوں میں سے تھے تو لہٰذا وہ بھی انسان ہی تھے، اور آل عمران سے تھے تو انسان تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے نعوذ باللہ. یہ عقیدہ تثلیث ہے کہ تین میں کا ایک وہ نہیں تھے. اور سب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی سارے جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ انسانوں ہی میں سے تھے نہ کہ فرشتے تھے. تو تمام جو باطل عقائد ہیں یا عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں ان سب کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے، ان اس کا رد ہو رہا ہے. تو مین بات یہ بھی ہے. دوسری اہم بات یہاں پر اصطفیٰ کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پر میرے اور آپ کے لیے خاص ایک پیغام، ایک میسج ہے، یعنی رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں ایک بہت اہم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ بات ہم جانتے ہیں، ہے نا. لیکن نیک لوگوں کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے. تو کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یا کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. یہاں جو یہ لفظ آیا ہے اصطفیٰ کا لفظ، ان اللہ اصطفیٰ، آپ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی نام ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور لفظ سے جانا جاتا ہے، مصطفیٰ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، مصطفیٰ، کہ آپ بھی چنے ہوئے تھے. تو کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو چنتا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے ان لوگوں کو چنا تھا، جو بہت ہی خاص لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے تھے یہ لوگ، یعنی نبی تھے، ان پر خاص وحی آتی تھی. لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے علاوہ بھی لوگوں کو چنا، جو نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص بندے، پسندیدہ بندے تھے، جس سے مریم علیہ السلام کی وہ کوئی نبی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ان کی والدہ کی نظر کی وجہ سے، ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، ان کی عبادت، ان کی نیکی، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو چنتا ہے؟ پہلے اس لفظ کا روٹ دیکھتے ہیں۔ آئیے، اس لفظ کا جو روٹ ہے وہ سواد فا واو ہے، صفاو، ٹھیک ہے، صفاو یسفو، اور جو اصلی ہے، یعنی اصل یہ ہے اس کا، لیکن بعد میں مصطفیٰ آیا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے آتا ہے، صفا یسفو صفون، یہ استعمالی ہے، یعنی جو استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کا ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہونا، آمیزش مطلب ملاوٹ، کسی چیز کا ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہونا، جیسے ہم خالص کہتے ہیں نا کسی چیز کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اصلی ہے، جیسے گولڈ ہے تو گولڈ اصلی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اس کا زیور بناتے ہیں تو اس میں داغ لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر زیورات بنتے ہیں نا۔ اگر آپ سالڈ گولڈ لینا چاہیں گے تو وہ بالکل ایک گولا سا ہوتا ہے یا کوائن سا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے کبھی، اسی طرح شہد کو آپ نے دیکھا ہوگا، خالص شہد الگ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں شوگر ملا دیتے ہیں، گڑ ملا دیتے ہیں۔ تو کسی چیز کا ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہونا، ملاوٹ سے پاک ہونا۔ صفوانن بھی اسی چیز سے ہے، چکنا پتھر، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جو مٹی وغیرہ کی آمیزش سے پاک ہو۔ پھر اسی طرح سے الصفا، جو کعبۃ اللہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑی کا پتھر بالکل صاف ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، ہے نا، تو الصفا بھی اسی سے ہے۔ پھر باب افعال کے وزن پر آتے، جو گرامر جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، یعنی کہ ایک ہی لفظ، ایک ہی روٹ کے کئی لفظ بنتے ہیں اور الگ الگ ایک طرح سے وزن پر آتے ہیں وہ، یعنی ایک الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے اس کی، جس کی وجہ سے کچھ گرامیٹیکل، یعنی اس کے ماضی، مستقبل، یا اس طرح سے اگر وہ فیل ہے تو، یا پھر کچھ اور ہے تو اس کے معنی بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو باب افعال کے وزن پر اسفوا یسفہو اسفاون اصلی یہ ہے، اور جو استعمال کیا جاتا ہے اسفا یسفی اسفان، کسی کو آمیزش سے پاک کرنا، کسی کو دوسروں سے الگ کر کے کسی چیز یا کام کے لیے مخصوص کرنا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اف اسفاکم ربکم بالبنین، تو کیا مخصوص کیا تم لوگوں کو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے۔ پھر باب تفعیل آتا ہے، افعال ہے، تفعیل ہے، یعنی اور مزید اس میں، یعنی جب اس میں تجدید لگ جاتی ہے یا کچھ اور ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے، صفوا یصفو تصفی وطن، یہ اصلی ہے اور جو استعمالی ہے، صفا یصفی تصفیہ، کسی چیز کو آمیزش سے پاک کرنا، مصفن اسم المفعول ہے، اصلاً مصفیون ہے، وہ صاف کیا ہوا، جیسے کہ سورہ محمد میں آتا ہے، وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہیں صاف کی ہوئی شہد کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی خالص نہروں کے لیے بھی مصفا کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ یہاں پر تو کہاں سے آ گیا، مصطفیٰ کہاں سے آ گیا، تو باب افتعال ہے، استفوا تے سے ہے افتعال، توئے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں ہے، تا ہے، دو نقطے والا تا، باب افتعال، استفوا یستفو استفاون اصلی یہ ہے، اور استعمالی استفا یستفی استفاون، یعنی استفان، یعنی ایکچولی ویسے تو باب افتعال تے سے آتا ہے، لیکن یہاں پر تو آ رہا ہے، جو استعمال میں آتا ہے تو آ رہا ہے استعمال میں، اس لیے مصطفیٰ بن گیا وہ۔ کسی کو اپنے لیے مخصوص کرنا، اور اس بنیادی معنوں کے ساتھ یہ دو معنوں میں آتا ہے، چن لینا، منتخب کرنا، اور دوسرا معنی کسی کو دوسروں پر ترجیح دینا، پسند کرنا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے کچھ رسول اور انسانوں میں سے، جیسے کہ سورہ صافات میں بھی آتا ہے، اصطفی البنات علی البنین، کیا اس نے ترجیح دی بیٹوں کو بیٹیوں پر، اور پھر اسی سے مصطفن اسم المفعول ہے، چنا ہوا، پسند کیا ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک لفظ سے یا ایک روٹ سے کتنے الفاظ بنے الگ الگ اس کے ابواب پر، باب پر، جیسے باب تفعیل ہم نے پڑھا، باب افتعال، باب افعال ہم نے پڑھا۔ تو سبحان اللہ، یہی عربی زبان کی خوبصورتی ہے، اور یہاں اتنی تفصیل لینے کا کیا مقصد تھا، بتانا ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہر چیز سے پاک کر کے اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے، ہر چیز سے اس کی نظریں ہٹا کر، ہر چیز سے اس کا دھیان ہٹا کر اس کا دھیان صرف اللہ کی طرف لگا لیتا ہے. جیسے کچھ ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے اللہ سے لو لگا لی ہے، یعنی اللہ نے ان کو کسی بنا پر، ان کی کسی خوبی کی بنا پر چن لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، مخصوص کر دیا، یا اپنے آپ کو فی سبیل اللہ سمجھے ڈونیٹ کر دیا. تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پیروی کریں گے، جو نیک لوگوں کی پیروی کریں گے، جو کہ انبیاء تو نہیں ہوں گے لیکن جو صالحین میں سے ہوں گے، جو شہدا ہوں گے، جو صدیق ہوں گے، ان کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے. کیونکہ سورہ نساء میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے من اتبع رضوان، کہ جنہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی، اور امام شافعی نے اس آیت سے مطلب اخذ کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جو انبیاء کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی پیروی کرتے رہے. تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خالص کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیا ہم اپنے آپ کو ہر دنیاوی آلائشوں سے پاک کر کے خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر سکتے ہیں، عبادت کے لیے، معاملات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں، وہ جو آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا، مجھ سے ہمیشہ سنا ہوگا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ایک بہت ہی مشہور شعر ہے یہ، کہ یہ جو بلند مرتبے ہیں یہ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتے. ہر ایک کے لیے پھانسی کا تختہ یا جیل کی سلاخیں نہیں ہوتی ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں، جیل میں رہے کئی سال تک، رہے نہیں رہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کے حساب سے، انہوں نے تو کیا کہ اپنی طرف سے پھانسی پر چڑھا دیا تھا، سولی پر چڑھا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. تو ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا یہ تختہ یا پھندا یا پھر جیل، یہ اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ آزمائش آتی ہیں. آپ جتنے نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر مشکلات اٹھائیں، آپ دیکھیں ان کو کہاں زندگی گزارنی پڑی، سلاخوں کے پیچھے نا. آپ چاہے امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے، اور بھی کئی لوگ دنیا میں ایسے آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگوں نے کچھ بڑے اور خاص کام کیے، جب وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائے جاتے کہیں پر، یا ان کے لیے پھولوں کے ہار نہیں لٹکائے جاتے ان کے گلوں میں، بلکہ ان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر ہمیشہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. ابن تیمیہ کو لے لیں، کئی سال جیل میں رہے کیونکہ وہ حق کا ساتھ دینا چاہتے تھے، سچ بات بولنا چاہتے تھے. تو ایسے جتنی بھی ہمارے اسکالرس ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیجئے. تو اس راستے میں قدم رکھنا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں قرار پائیں، آپ کا نام اللہ تعالیٰ اصطفیٰ میں لے لے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی کوئی خوبی دیکھ کر آپ کو چن لیا، پسند کر لیا، اپنے لیے خالص کر لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پسند کر لیا، چن لیا، خالص کر لیا، آپ اللہ کے ہو کر رہ گئے. آپ سمجھے، تو یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی بڑی مشکلات سے گزر جاتے ہیں لیکن حرف شکایت ان کی زبان پر نہیں آتا. یہ اللہ کے راستے میں ستائے جاتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی. یہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ شکایتیں نہیں کرتے، وہ ہائے واویلا نہیں مچاتے، بلکہ صبر و برداشت سے گزرتے چلے جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. جتنے بھی انبیاء کو فالو کرنے والے لوگ تھے، صحابہ، یا جو صحابہ کو فالو کرنے والے لوگ تھے، تابعین یا تبع تابعین، یا ہمارے اسلاف جو بھی گزرے ہیں، سلف صالحین، ہمارے اسکالرز، ہمارے علماء، آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگیوں کو، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کی زندگی میں. انہوں نے اللہ کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، دن رات ایک کر دیے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یا صحیح دین کو باقی رکھنے کے لیے. کئی ٹولے آئے، کئی لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں آمیزش کرنا چاہی، عقیدے کو خراب کرنا چاہا، کئی قسم کے فرقے پیدا ہوئے، لیکن جو حق کو فالو کرنے والے لوگ تھے، ہمارے حق کے علم بردار علماء، ان لوگوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخصوص کر لیا۔ تو یہاں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ایک عام زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن کیا ہی بات ہو کہ کوئی خاص زندگی جی جائے۔ یعنی اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دنیا میں ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں گے تو اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ایک بھاگ دوڑ، ایک ریس لگی ہوئی ہے، ہے نا؟ بس ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، دنیا میں پیسہ کمانے میں، اولاد میں، ترقی میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، شہرت میں، پتہ نہیں میرے کتنے لائکس آئے، میرے فالوورز کتنے ہیں، مجھے سوشل میڈیا پر کتنا دیکھا گیا۔ یعنی یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، آج پوری دنیا ادھر ہی بھاگ رہی ہے نا کہ انسٹاگرام پر آپ کے کتنے فالوورز ہیں، فیس بک پر آپ کے کتنے لائکس آئے ہیں، ٹویٹر پر کتنے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، کتنے سوشل میڈیا کی جگہ ہیں۔ ہمارا اسٹیٹس کتنے لوگوں نے دیکھا ہے نا، آج کل لوگ اسٹیٹس کیوں لگاتے ہیں اور پھر بڑے اس سے بتاتے کہ اتنے لوگوں نے دیکھا اور اتنے لوگوں نے لائک کیا۔ تو دنیا کہاں بھاگ رہی ہے آپ دیکھیں؟ کہ آپ بتائیے کیا یعنی اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے ہمارا؟ آپ بتائیں، یہ چھوٹی چیزیں، یہ بیکار چیزیں، یہ شو آف والی چیزیں کہ لائکس کتنے آئے، ڈس لائک کتنے آئے، فالوورز کتنے ہیں، سوشل میڈیا پر ہمارا کتنا نام ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھیجا گیا ہم کو دنیا میں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، جس سے یعنی فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، جس کو سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس انسان کی عظمت کے کیا کہنے؟ کیا وہ انسان ایسے معمولی کاموں کے لیے دنیا میں جیے گا، صرف کھانا پینا، روٹی کپڑا اور مکان؟ بھلا کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو بس ان سب چیزوں کے لیے بھیجنے کی دنیا میں انسانوں کو؟ ہمارا مقصد تو بہت اعلیٰ ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہونا چاہیے، ہم کو اللہ تعالیٰ چن لے، اپنے لیے خالص کر لے۔ یعنی ہم کو بڑے مقصد کے لیے جینا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہم ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بننا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ چن لے، اپنے لیے خالص کر لے، اور ہمارا ہر کام، ہر ہمارا عمل، ہر آمیزش سے پاک ہو، خالص للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہو، کہ ہم کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جینا ہے۔ ہو سکتا میرے اندر استطاعت نہ ہو، ہو سکتا میرے اندر وہ کوالٹیز نہ ہو، ہو سکتا میرے اندر وہ صلاحیتیں نہ ہو، لیکن کچھ تو رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر، کم از کم میری جو کوشش اور میری خواہش اور میری تمنا، اللہ تعالیٰ میری تمنا، میری آرزو، میرے دل کی خواہش کو دیکھ کر ہی ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے چن لے کہ ٹھیک ہے میرے اندر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا کچھ لوگ معذور ہو، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں، کسی کے پیر ٹوٹے ہوتے ہیں، کوئی نابینا ہوتا ہے، کوئی معذور ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی جو خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ میں کر سکتا، یا میں کرنا چاہتا، یا میں کرنا چاہتی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کے مطابق اس کو بدلہ دے گا نا، اجر دے گا نا، ہے کہ نہیں؟ تو کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا تھا ان لوگوں کو؟ کوئی خاص بات دیکھی ہوگی نا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو نبوت کے لیے چنا تھا، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آل عمران، یہ سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو طائف کے سرداروں نے کیا جملہ کہا تھا جو قرآن میں بھی موجود ہے، کہ ہم سرداروں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں، یہ نبوت ان کو کیوں مل گئی، ہمیں کیوں نہیں دی گئی یہ نبوت، ہے نا؟ اگر نبوت ملنا ہی تھا تو ہم بڑے سرداروں کو ملتی نا، ایسا کہا تھا نا ان لوگوں نے، ہم تو بڑے سردار ہیں، ہم تو بیٹوں والے ہیں، ہم تو سرداری رکھتے ہیں، تو ہم کو کیوں نہیں ملی نبوت؟ تو نبوت لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ملتی، نبوت تو اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، چنا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو، کوئی خاص کوالٹی ہوگی نا ان کے اندر۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایبلٹی ہے، جو ہمارے پاس طاقت ہے، اس کی بنا پر ہم کو چنا جانا چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے اندر جو غرور اور تکبر ہو، یا ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو چنے ہی نا، حالانکہ وہ سمجھتے کہ ہم قابل ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قابلیت نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس سرداری ہے، آپ کے پاس بڑا خاندان ہے، آپ خوبصورت ہیں، آپ بڑی پوسٹ پر ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ تو بلال کو بھی چن لے چاہے تو، اور چن لیا اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ عنہ کو، کہاں سرداران مکہ، سرداران قریش، آپ سوچیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں سوچیں، آپ کے ولید بن مغیرہ کی کیا اس وقت دھاک تھی لوگوں میں، کیا چرچا تھا اس کا، ابو لہب کو دیکھ لیجیے، ابو جہل کو دیکھ لیجیے، اور اس کے سامنے، ان کے سب کے سامنے بلال کو دیکھ لیجیے رضی اللہ عنہ کو، کیا تھی ان کے اندر خاصیت، دیکھا جائے تو حبشی غلام تھے اور وہ بھی ایسے تھے کہ ان کے خریدے جانے پر ان کے مالکوں نے ہنسی اڑائی تھی ابو بکر کی کہ ایسے بیکار غلام کو خریدنے کتنے پیسے دے رہے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اللہ کے نزدیک اس حبشی غلام کی کیا وقت، کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ہو سکتا اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ایبلٹیز، وہ قابلیت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہمارے اندر چھپی ہوئی قابلیتیں ہوں، یا ہمارا جذبہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے چننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم چن لیے جائیں ہمارے جذبے کی بنا پر۔ تو اپنے آپ کو چنے ہوئے لوگوں میں شامل کریں، عام لوگوں میں شامل مت کریے اپنے آپ کو۔ اور چنے ہوئے لوگوں کی خاص، یعنی ایک خاص نشانی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے ہٹ کر جیتے ہیں، جبکہ سب لوگ، یعنی سارا قافلہ جا رہا ہو ایک طرف، سارے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، فیشن کیا ہے آج کل کا، کیا چیز ان اور آن ہے، کیا آف ہے، کیا چیز چل رہی ہے۔ جیسے کچھ خواتین کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے صرف کپڑے کپڑے کپڑے، لباس لباس لباس، کیا فیشن ہے، ہر فیشن کے لحاظ سے ان کے پورا، یعنی پورا ٹائم انسٹاگرام، پورا ٹائم سوشل میڈیا، کہ کیا چیز ابھی فیشن میں ہے، ہے نا۔ کچھ لوگوں کو شاپنگ کا کریز ہوتا ہے کہ سیل لگا ہے، چلے بس شاپنگ شاپنگ شاپنگ۔ کچھ لوگوں کو پکوان کا کریز ہوتا ہے کہ صرف اسی میں اپنے آپ کو لگا دیا، پوری زندگی اس میں لگا دی اپنے آپ کو پکانے میں۔ اور آج کل تو ایک نیا کریز نکلا ہے کہ ہر کوئی اپنا چینل کھول رہا ہے کوکنگ کا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے شوق اپنی جگہ، شاپنگ کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا، اچھا لباس پہننے کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا، اچھا کھانا کھانے کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا، اچھا پکوان پکانے کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن کیا یہ زندگی کے مقاصد میں ہونا چاہیے یا پرائیورٹیز میں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے خود، اصل پرائیورٹیز ہماری کیا ہونی چاہیے، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہو، ہمارا نصب العین کیا ہو، ہمارا ایم کیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے ہمیں چن لے۔ آپ بتائیے، کل قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تمام آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کے لوگ، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو پن پوائنٹ کر کے کہہ دے کہ میں نے تمہیں چن لیا تھا اپنے لیے۔ آپ بتائیے اس وقت کی خوشی کا کیا کہنا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت یہ ندا دے دے کہ تم میرے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، میں نے تم کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا، تم نے میرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی، جدوجہد کی۔ ٹھیک ہے، کوشش اور جدوجہد ناکام ہی ٹھہری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھے گا نا، ہماری کوشش دیکھے گا، جدوجہد دیکھے گا۔ سبحان اللہ، آپ سوچے کہ اگر ہمیں یہ پروانہ مل جائے، ہمیں یہ خبر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، آپ سوچیے ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ رہے گا بھلا؟ ہم تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے اندر ٹھیک ہے نہیں ہے ایسی ایبلٹیز، وہ کوالٹیز نہیں ہے ہمارے اندر، وہ صفات نہیں ہے، نہ ہی وہ تقوی کا لیول ہے ہمارے اندر، نہ ہی وہ نیکیاں ہیں ہمارے اندر، لیکن نیکی کرنے کا جذبہ تو ہے نا، اللہ کے لیے خالص ہونے کا جذبہ تو ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں، خالص کر لیں۔ تو اپنے آپ کو چنے ہوئے لوگوں میں بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں بنائیں، اپنے آپ کو ہر ملاوٹ سے پاک کر لیں۔ ساری دنیا کے جتنے جھمیلے ہیں، ساری دنیا کی جتنی فکریں ہیں، وہ سب ایک طرف، اور اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا ایک طرف۔ دنیا کے کام ساتھ چلتے رہیں گے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ دنیا سے ہٹ کر اور کٹ کر نہیں کر سکتے یہ سب کام، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے، یا چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمارا گول، ہمارا مقصد اعلیٰ ہو، ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی چلتا رہے کہ اچھا لباس بھی پہن لیا، کبھی اچھے لباس کے لیے کوشش بھی کر لی، کوئی بات نہیں، اچھے پکوان بھی بنا لیے، کبھی وہ بھی دل چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل ہمارا ایم کیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے مخصوص کر لے۔ آپ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ جو یہاں پر عمران کی بیوی کی بات کی گئی ہے، مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، سچ میں کبھی کبھی اندر سے دل کرتا ہے کہ وہ کیسی خاتون رہی ہوں گی، یعنی کیا ان کے دل میں جذبات ہوں گے کہ ایسے وقت میں، جبکہ اس وقت حالات بہت ہی خراب تھے، ہم جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور آیا تھا، اس وقت سب سے ورسٹ حالات تھے، یعنی اتنی خرابیاں ان لوگوں میں عام ہو گئی تھی، اور اتنی زیادہ وہ لوگ اللہ سے اور دین سے دور ہو گئے تھے کہ گناہ کرنا یا برے کام کرنا ان کے ایسے سمجھے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، یعنی کتنی ورسٹ سچویشن ہوگی وہ اس وقت۔ اور ایسے وقت میں وہ عمران کی بیوی یا ان کی عورت دعا کرتی ہے، اور ایسے وقت میں وہ اپنے بچے کو جو ہونے والا ہے اس کو مخصوص کر دیتی ہے اللہ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قائم رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو موجود رکھتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دیں، مخصوص کر دیں. تو آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، جو سچویشنز ہیں، جو فتنے ہیں آج کے دور میں، تو یہ نہ سوچے کہ فتنوں میں سب برے ہی برے لوگ ہیں. نہیں، الحمدللہ ایسے نیک لوگ ہمیشہ رہیں گے، ہیں اور رہیں گے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کبھی امت مسلمہ کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ ان میں کچھ نیک لوگ باقی رہیں گے. ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو نیکیوں کی طرف دعوت دے گی اور برائیوں سے روکتی رہے گی، الحمدللہ. تو کیوں نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو نیکیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے لوگ. اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریے جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہوں، برائیوں سے روکتے ہوں، جیسی بھی صحیح، جیسی آپ کی استطاعت ہے. کیونکہ انبیاء کا بھی تو یہی کام تھا نا، انبیاء کس کی آئے تھے؟ یہی سب چیزوں کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پسندیدہ جو اولیاء، اصفیاء اور انبیاء، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جو اللہ کے ولی ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں اور انبیاء، ان کا ذکر کیا ہے. اور اس میں سے آدم علیہ السلام، پھر ان کو تمام مخلوقات میں بلند مقام عطا کیا، انہیں اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ان میں روح ڈالی، فرشتوں کو حکم دے کے انہیں سجدہ کریں، اور انہیں جنت میں ٹھہرایا، انہیں ایسا علم اور شرف عطا فرمایا جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات سے افضل قرار پائے. اسی لیے ان کی جو اولاد تھی وہ بھی افضل قرار پائی، الحمدللہ ہم ان کی اولاد میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو منتخب کیا اور انہیں رسول بنا کر زمین کی طرف بھیجا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی. اور نوح علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں کہ ان کو صبر، برداشت، شکر اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی توفیق بخشی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، یعنی وہ اس قابل ہوئے، اس لائق ہوئے کہ اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسے قبول کیا، ان کی دعا کے نتیجے میں ہی زمین کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا جو شرک کرتے تھے. اور آپ کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے سے نجات دی، اور پھر ان کی نسل کو قیامت تک باقی رکھا. ہر زمانے میں لوگ نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے رہیں گے. آج جتنے بھی ادیان ہیں، آپ کو ہر ادیان میں نوح علیہ السلام کا ذکر ضرور ملے گا. کچھ لوگ جو آج کے دور میں صحابی کہلاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو منتخب کیا، خود ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور اللہ نے خاص طور پر ان کو اپنی، یعنی خلت، یعنی خلیل بنایا. سبحان اللہ، کتنا بڑا یہ شرف تھا کہ خلیل وہ کہلائے، خلیل اللہ کہلائے وہ، یہ بہت بڑا شرف تھا. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. آپ دیکھیں، چنے ہوئے لوگ یوں ہی نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بہت ساری قربانی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور ان کو ایسا کوئی لقب عطا فرماتا ہے. بیوی کو بے آبو کیا، صحرا میں چھوڑ دیا، بیٹے کو حوالے کر دیا، وہاں پر بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، آگ میں اپنے آپ کو ڈال دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، بیٹے کو بھی پیش کر دیا، مہمانوں کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، دن رات چھپ چھپ کر اور اعلانیہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دی. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنایا ہمارے لیے. یعنی دو ہی انبیاء کے لیے لفظ آیا ہے اسوے کا، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ہمارے لیے رول ماڈل اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو تمام انبیاء تو ہیں ہی ہیں، لیکن اسپیشلی ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم نماز میں بھی جو درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے آپ دیکھیں جو انبیاء ہیں، ان کے لیے کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے انبیاء، کیسے کیسے وہ فضائل سے وہ لوگ آراستہ تھے جو افضل ترین لوگ کہلائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنی، یعنی کتنی بڑی، کتنی عزت اور شرف کی بات ہے یہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام انبیاء تھے، سب انبیاء تھے، اور اسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاص طور سے مصطفیٰ قرار پایا، یعنی جو بلند تر ہوئے لوگ آپ کی اولاد میں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جن میں تمام خوبیاں جمع اللہ تعالیٰ نے کر دی جو دوسرے انبیاء میں انفرادی طور پر موجود تھی، یعنی جو ہر انبیاء کی الگ الگ خوبی تھی، وہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی۔ اسی لیے آپ تمام انسانوں سے بلند تر ہوئے، آپ رسولوں کے سردار ہوئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم سے منتخب کیا، یعنی مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو منتخب کیا، اور آل عمران میں سے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آتا ہے، خاص طور سے ابھی ہم نے جو تھرڈ والی آیت ہم نے جو تلاوت کی تھی اس کو دیکھ لیجئے، کہ بعض ساری ذریتیں بازنے کے باز تھے۔ اس قالت امرات عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، ایک خاتون کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا ہے؟ یہاں پر ایک خاتون کا ذکر ہے، اور پھر ان سے جو پیدا ہوئی بیٹی وہ بھی ایک لڑکی کا ہی ذکر ہے۔ بھلا کیا خواتین بھی ایسے کاموں میں شامل ہو سکتی ہیں؟ کیا خواتین بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکتی ہیں؟ کیا خواتین بھی عبادت خانوں میں جا سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، اللہ کے لیے عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر سکتی ہیں؟ سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ خواتین عبادت خانوں میں جائیں یا خواتین اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخصوص کریں۔ وہاں پر کانسیپٹ یہ تھا کہ بس صرف مرد ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہاں اگلی آیت میں ہم وہ بات کریں گے، لیکن یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس قالت امرات عمران کہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں یہ خاتون کا ذکر آیا ہے قرآن میں، کیا وجہ ہے؟ آج جو معاشرہ بنا دیا گیا ہے، یا ہمارے یہاں پر جو معاشرہ بنا دیا گیا تھا، یہ بنا دیا گیا ہے، ابھی بھی وہ چلتا ہی آ رہا ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں عرب میں بھی یہی رواج تھا، اور ہندوستان میں بھی جو مردوں کا معاشرہ، اس میں رواج تھا کہ عورت کی کوئی ویلیو، کوئی عزت، کوئی تکریم نہیں تھی۔ ایون اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو کہا جاتا ہے جو پرانے جو رومنز تھے، اگر آپ کبھی پڑھیے گا، ایک کتاب ہے، مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا ہے، میں نام سوچ کر آپ کو بتاؤں گی، کہ ابھی روم میں جو بنے ہوئے ہیں بہت بڑے، کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں پر گراؤنڈ ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے فٹ بال گراؤنڈ ہوتا ہے، اسپیشل کچھ نام آتا ہے نا اس کے لیے۔ اٹلی میں یا روم میں بنے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی کو یاد ہے اس کا نام؟ مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ ابھی بہت ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات ہیں سمجھے وہ۔ تو پہلے کہا جاتا ہے کہ پہلے ایسے گراؤنڈز ہوتے تھے اور اسٹیج بنتے تھے، اور وہاں پر مقابلہ ہوتا تھا، لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے تھے۔ اور کیا مقابلہ ہوتا تھا؟ کہ ایک بھوکے شیر کو یا ایک بھوکے جانور کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا، اس کا پنجرا کھول دیا جاتا، اور عورت کو اس کے سامنے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر اس عورت کی بے بسی اور اس کو وہ جانور کس طرح کھاتا ہے، اس کا تماشا لوگ دیکھتے تھے۔ سوچیں ذرا، عورت کا یہ مقام تھا، یہ ویلیو تھی، یہ عزت تھی۔ کوئی بھی اتنے توہم پرست تھے وہ لوگ کہ جی، اسٹیڈیم تو ہم عام لفظ کہتے ہیں، لیکن ایکچولی مجھے وہ لفظ، اسپیشل لفظ آتا ہے اس کے لیے، وہ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے، میں اگلی دفعہ آپ لوگوں کو کلاس میں بتاؤں گی، مجھے یاد دلائیے گا۔ تو اس زمانے میں عورت کو یہ عزت دی جاتی تھی کہ یعنی اس کو جانور کے، بھوکے جانور کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور لوگ اس پر تالیاں بجاتے تھے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب توہم پرستی کی انتہا تھی اور کسی دیوی دیوتا کو خوش کرنا ہوتا تھا تو کسی کی بلی دینا پڑتا تھا، تو عورتوں کی بلی دی جاتی تھی، یعنی مردوں کی نہیں، کیونکہ مرد تو بہت امپورٹنٹ تھے نا ان کے نزدیک، عورتیں تو بالکل بے وقت، کوئی ان کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں تھی، تو عورتوں کو ہی بلی کے طور پہ دیا جاتا تھا، یعنی عورتوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا جاتا تھا کہ وہ ان کے دیوی دیوتا یہ عورت کو لے لیں، اور وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں تھا، اس سے مشورہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کی کوئی عزت، کوئی حیثیت، کوئی ویلیو ہی نہیں تھی عورت کی۔ زمانے جاہلیت میں جو پری اسلامک معاشرہ تھا وہاں پر بھی، اور ہندوستان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ابھی تک بھی ستی کی رسم کچھ گاؤں دیہاتوں میں باقی ہے، जानते हैं आप लोग सती की रस्म क्या होती है, कि जब शोहर की अगर डेथ होती और उसको जलाया जाता, क्योंकि उनके यहाँ चिता होती है ना, चिता कहते हैं उसको, जब उसके जो अंतिम संस्कार बोलते हैं उसको लोग, जो आखिरी उसकी रस्मात होती थी, शोहर को जब जलाया जाता था उसकी डेड बॉडी को, तो औरत को उसमें झोंक दिया जाता था, या औरत बीवी को उस पर कूद जाना पड़ता था, यानी एक मरे हुए आदमी की जलती हुई लाश को जलाते थे, तो उस पर जिंदा औरत को डाल देते थे कि वो भी जल जाए, क्योंकि अब उसका जिंदा रह के कोई फायदा नहीं। या अगर उसको जिंदा नहीं जलाते थे तो उसका सर मुंडवा देते थे और उसको सफेद लिबास पहना देते थे, कि अब उसको जीने का कोई हक ही नहीं है। सोचे जरा कितना जुल्म की, कितनी जुल्म की इंतहा थी, और अभी भी है बाज मुकामात पर हिंदुस्तान में। और लेकिन ये सोच अब इस्लाम जो कि आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो अरब में तो बिल्कुल हालात चेंज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सऊदी अरब में या अरब कंट्रीज में देखेंगे तो यहाँ पर अगर डोमिनेटिव देखेंगे तो वो औरत का मुकाम है, यानी उसको विरासत में पूरा हक है, बिजनेस में वो पूरी तरह आजाद है, उसके पैसों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी तक भी वो सोच, वो जहन बाकी है कि मर्दों का मुआशरा है, औरत का तो कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए, औरत कोई स्कॉलर नहीं बन सकती, औरत कोई तकरीर नहीं कर सकती, औरत की बात कैसे सुनेंगे भला मर्द, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है, हम औरतों की बात कैसे सुने, है ना, है कि नहीं, ये सोच आप बताइए। औरतों से सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे? नहीं। जबकि इस्लाम ने कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया हमको। आप जानते हैं कि आयशा रदी अल्लाह अन्हा 80 स्कॉलर्स की आलिमा थी, टीचर थी माशाल्लाह, और बड़े बड़े उलमा उनके पास आकर पढ़ते थे, बल्कि सहाबे कराम में से कई सहाबा आपसे आकर मसला पूछते थे, सहाबे कराम, अकाबरीन सहाबे कराम, और उनको कोई इसमें हर्ज नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जो बात आयशा रदी अल्लाह अन्हा जानती हैं वो रसूल अकरम के साथ घर के अंदर थी, जो फिक्की मसाइल तहारा से रिलेटेड वो जान सकती है, हम नहीं जानते हैं, बड़े बड़े सहाबा नहीं जानते थे वो बात, तो उनको पूछने में कोई आर, कोई झिझक महसूस नहीं होती थी। लेकिन आज हमको महसूस होती है झिझक, या नहीं भाई खवातीन से कैसे पूछें, या खवातीन मर्दों से आगे कैसे बढ़ जाएं, हो ही नहीं सकता ऐसा। बात यहाँ पर रेस की नहीं है कि कौन आगे कौन पीछे, अल्लाह ताला के नजदीक मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। लेकिन इल्म के लिहाज से अगर औरत मर्द से आगे है तो उसका दर्जा मर्द से बुलंद होगा। फिर जैसे यहाँ पर इमरान की बीवी का जिक्र आता है, हमें हिस्ट्री में उनका नाम नहीं मिलता कि उनका नाम क्या था, और हमें नाम से कोई वास्ता भी नहीं, अल्लाह ताला नाम से वास्ता नहीं रखता है, हम लोग बहुत नाम के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनका नाम भी नहीं लिया, बस इमरान की बीवी जिक्र कर दिया, सुभान अल्लाह। हाँ, ये अलग बात है कि जो अगर हम ये कहें कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि मर्द सुपेरियर होते हैं और ये नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ, अल्लाह ताला ने अंबिया मर्दों में से चुना, अंबिया को मर्दों में से चुना, कोई औरत नबी नहीं हुई। लेकिन आप देखिए, नबी से दर्जा भी कम नहीं है। यहाँ पर इमरान की बीवी का जिक्र है और बाद में मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और आगे आप देखें कि ए मरियम हमने तुझे चुन लिया है, इन्नल्लाह अस्तफा की वतहरा की, सुभान अल्लाह, कितने अच्छे अल्फाज हैं कुरान के, ए मरियम हमने तुझे चुन लिया, तुझे पाक किया, कितना बड़ा जुमला है ये। अल्लाह ताला ने कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जुमला जिक्र किया है, ये मामूली बात नहीं है, तो अल्लाह ताला चुन लेता है। तो खवातीन का जिक्र है यहाँ पर, इमरान की बीवी का जिक्र है, और कैसे वो खातून के का जिक्र यहाँ अल्लाह ताला ने किया, कैसे उस खातून के दिल में आया है। तो अल्लाह ताला ने आले इमरान की आल को भी मुंतखब किया, और इमरान जो हजरत मरियम की वालिद का नाम हो सकता है, और वालिद का ही नाम होगा, और हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का भी नाम इमरान रहा हो। तो ये घराने जिनका अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, ये जहान वालों से अल्लाह के मुंतखब अफराद के घराने थे। सुभान अल्लाह, कितने बड़े शर्फ की बात है ना कि अल्लाह ताला ने इन घरानों का नाम लिया, इनकी औलादों के जरिए से अल्लाह ताला ने इस्लाह का काम लिया और उनको तौफीक दी, जिससे सिलसिला चलता रहा कि वो नेकी के काम करते रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ुर्रियतन बादुहुम मिन बाद, पीछे जो आयत में हमने पढ़ा कि ये एक दूसरे की नस्लों से थे, ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, इनमें जो आपसी मुनासिबत थी या मुशाबहत थी, तख्लीक के लिहाज से भी थी और अखलाक हसना के लिहाज से भी, नहीं जो अंबिया का सिलसिला चलता आया, ठीक है एक खानदान के रहे होंगे वो लोग, लेकिन उनका काम एक जैसा था, वो अल्लाह की तरफ दावत देने वाले लोग थे, लिहाजा वो एक ही नस्ल से हुए। दूसरा, अल्लाह ताला ने उन खानदानों के दूसरे अंबिया का जिक्र किया, इशारा किया, सूरह अनाम में हम पढ़ते हैं कि वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम व जतबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिराति मुस्तकीम, और उनके कुछ आबा व अजदाद को और कुछ औलाद को और कुछ भाइयों को, और हमने उनको मकबूल बनाया और हमने उनको राह रास्त की हिदायत की। सुभान अल्लाह, यानी जो लोग एक ही काम के लिए निकलते हैं, असल में वो एक ही खानदान के हो जाते हैं। आपस में वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, चाहे हो सकता है उनका खून एक न रहा हो, खानदान एक न रहा हो, लेकिन वो सब एक कॉज के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला सुनता है, जानते हैं कौन इस काबिल है कि उसे चुना जाए और कौन नहीं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन्हें इसलिए मुंतखब फरमाया क्योंकि उसे मालूम था कि उनमें ऐसी खूबियां मौजूद हैं जो उन्हें उस इंतखाब के काबिल बनाती हैं। ये भी अल्लाह का फजल करम था। कभी मैंने सोचा, गौर करने की बात है कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी पाई जाती है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला मुझे चुन ले, अल्लाह ताला मुझे मुंतखब फरमा ले, या अल्लाह ताला मुझे मेरे वालिदैन को, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को, मेरे खानदान को मुंतखब कर ले। सुभान अल्लाह, कितनी आप सोच रहे कि कैसी खुशी की बात होंगी जब हमें ये खबर मिले कि अल्लाह ने मेरे खानदान को चुन लिया है, मैं, मेरे बच्चे, मेरे शौहर सब इस काम में लगे रहे, पूरा घराना। तो वो क्या खूबियां थी जिनके बिना पर अल्लाह ताला ने उनको इंतखाब, उनका इंतखाब किया, और वो क्या खूबियां होती हैं जो इंतखाब के काबिल बनाती हैं। ये बुलंद अखलाक होता है, अखलाक फाजिला, अखलाक हसना होता है, और ये सब जो बातें हमें सुनाई जा रही हैं इसका क्या फायदा है, इसकी क्या हिकमत है कि हम उन लोगों से मोहब्बत रखें, हम उन लोगों के नक्श कदम पर चलें और हम उन लोगों के जैसे काम करें, हम उनकी इत्तबा करें, उनकी पैरवी करें, और अल्लाह ताला से हम दुआ करें और सवाल करें कि जैसी तौफीक अल्लाह ताला ने उनको दी थी ऐसी तौफीक अल्लाह ताला हमको भी दे, हमें भी अल्लाह ताला वैसे नेक आमाल की तौफीक बख्शे, उनके पीछे चलने की तौफीक दे, और अपने अंदर वो सिफात पैदा करने की कोशिश करें जो सिफात उनके अंदर थी, या अगर हमारे अंदर वो सिफात या क्वालिटीज ना हो तो वो क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करें। लेकिन अपने आप को हकीर ना समझें कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज रखी हैं, और अगर कोई नेक काम की अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो उस पर फख्र ना करें, और अगर अल्लाह ताला ने कोई नेक काम की तौफीक दी है तो उस पर गुरूर ना करें, क्योंकि ये सब किसकी तरफ से होता है, जो नेकी की तौफीक भी मिलती है किसके फजल करम से मिलती है। वो हम एक जुमला पढ़ते हैं ना कुरान में कि वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, कि ये जो भी तौफीक मिली है मुझे किसकी तरफ से मिली है, यानी अल्लाह के अलावा मुझे कोई दे ही नहीं सकता, ये तौफीक अल्लाह ही की मेहरबानी से मुझे मिली है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई सब तमाम लोगों में, तमाम दुनिया वालों पर, उनके शर्फ और अजमत का यहाँ बयान किया। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो अपना करम, लुत्फ करम किया था वो कितना अजीम लुत्फ करम था उसका जिक्र है, और उनके लिए यही शर्फ काफी था कि उनका जिक्र और उनकी खूबियों को अल्लाह ताला ने कुरान में हमेशा के लिए बाकी रखा। सुभान अल्लाह, ये मुअज्जिज घरानों का जिक्र करके अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम का जिक्र फरमाया है कि उनकी तरबियत और नशोनुमा में किस तरह अल्लाह का खास लुत्फ करम शामिल था। तो इसीलिए इस कौलत इमरात इमराना, जब इमरान की बीवी ने कहा, यानी मरियम की वालदा ने जब वो प्रेगनेंट हुई, कि रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहररन, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैंने तेरे नाम पर आजाद करने की नजर मानी है, यानी तेरी रजा और हुसूल, तेरी रजा के हुसूल के लिए मैं तेरे घर की खदमत के लिए उसको वक्फ कर दिया है, आजाद कर दिया है। फतकबल मिनी, पस तू मेरी तरफ से ये मुबारक अमल कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आयत है। और इन्नका अंतस समीउल अलीम, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला, यानी तू मेरी दुआ भी सुन रहा है, तू मेरे दिल की हालत भी जानता है, तू मेरी नीयत भी जानता है, मेरे इरादे से भी बाखबर है। और ये दुआ उन्होंने उस वक्त की थी जब मरियम अलैहिस्सलाम उनके पेट में थी, अभी पैदा भी नहीं हुई थी। तो इस आयत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। बस मैं आप लोगों को एक लफ्ज़ की मानी बता देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इस आयत पर हम अगली दफा डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रहेगा हमारा ये। यहाँ जो लफ्ज आया है मुहररन, कि मैंने इसे वक्फ कर दिया है, ये आजाद किया, तो ये लफ्ज निकला है हरीरा या हररू, ये असली है, और जो इस्तेमाली है हर्रा या हर्रू, हरारन आजाद होना, बाब नसरा से है हररा या हररू, हर्रा या हर्रू हरारतन गर्म होना, हुर्रुन सिफत है यानी आजाद, अलहुर्रु बिलहुर्री सूरह बकरा में आता है, यानी आजाद है आजाद से, यानी कातिल आजाद है तो बदला है आजाद से, और हर्रुन इसमें जात है गर्मी, वकालू ला तनफिरु फिल हर्र कुरान में लफ्ज आता है सूरह तौबा में, और उन लोगों ने कहा कि तुम लोग मत निकलो गर्मी में, और हरूरुन फऊलुन के वजन पर मुबालगा है सख्त गर्मी, लू तेज धूप, वला जिल्लू वला हरूर सूरह फातिर में आता है, और न साय और न तेज धूप, फिर हरीरुन भी इसी से फईलुन के वजन पर है, باریک ریشم، ولباسهم فيها حرير، سورہ حج میں آتا ہے، اور ان کا لباس ہے اس میں باریک ریشم کا. پھر باب تفعیل حرر يحرر تحریرا، کسی کو آزاد کرنا. فتحرير رقبتا مؤمنا، سورہ نساء میں آتا ہے، تو ایک مومن کی گردن کا آزاد کرنا، ٹھیک ہے، نہیں آزاد کرنے کے معنی میں ہے. پھر محرر اسم المفعول ہے آزاد کیا ہوا. رب انی نزلت لک ما فی باطنی محررا، یہ جب ہم نے پڑھا کہ اے میرے رب میں نے نظر کیا تیرے لیے اس کو جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا، یہ آزاد کرتے ہوئے. سبحان اللہ، یعنی اور عربی زبان میں ہی جو اس کے معنی بتائے گئے ہیں، ایک تو نظر تلک جعال تلک، یعنی نظر تلک میں نے تیرے لیے نظر کیا، یعنی تیرے لیے بنا دیا اس کو. یا محررن خالصا لخدمت بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا میں نے اس کو. سبحان اللہ، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دیے. کتنی بڑی بات ہے ایک خاتون کے الفاظ کو. آج کتنی پریگننٹ وومن ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی ابھی پریگننسی ابھی ہوئی ہو یا ہونے والی ہو یا امید ہو جن کو ہونے کی. پلیز اپنے بچے کو اپنے ہونے سے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے لیے وقف کریے. ہم تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج کل بس صرف ڈاکٹرز کی انسٹرکشنز پر فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں نا، کہ لیٹے رہو، بیٹھو مت، چلو پھرو مت، یہ مت کرو، وہ مت کرو. اس کا ہمیں بڑا خیال ہے، لیکن یہ خیال نہیں کہ اچھا یہ بچہ جو پیدا ہوگا تو کیا یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ میرے لیے دعا کرے گا جس کی وجہ سے مجھے آخرت میں فائدہ پہنچے گا. تو اپنے بچوں کو اللہ کے لیے مخصوص کریے، نظر مانیے ایسی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، میں تیرے لیے اس کو خالص کر دوں گی. اور خالص کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کو صرف حافظ بنا دے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بس اس کو حافظ بنا دے. حافظ بنانے سے کیا ہونے والا ہے جب اس کو قرآن کا مطلب ہی نہیں معلوم؟ اس کو قرآن کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا. پھر اس کے بعد وہ حفظ بھی کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے اس کو مقصد معلوم ہو، قرآن کے معنی کا پتہ ہو اس کو، وہ بچہ دین اسلام کے بارے میں جانتا ہو. ایک اور میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی، ابھی میں انڈیا میں تھی پچھلے ہفتے، تو ہم لوگوں نے ایسی کوئز کا کچھ سلسلہ رکھا تھا سیرت کا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے انڈیا میں، بہت مشہور پروگرام ہے شاید، مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا، تو اس میں شاید بہت پیسے بھی ملتے ہیں اگر سارے سوالات کے آپ جوابات دیتے ہیں. تو کوئی مسلمان لڑکا تھا، اس نے سارے سوالات کے جوابات دیا، لیکن اس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ تمہارے نبی کا نام بتاؤ، تو وہ نام نہیں بتا سکا نبی کا، لیکن باقی سارے سوالات کے جوابات وہ صحیح دیتا رہا. اب آپ سوچیں کہ وہ کتنی تیاری کر کے آیا تھا کہ وہ اس نے بڑے پروگرام میں اتنا پیسہ جیتا، لیکن اس کو اپنے نبی کا نام ہی نہیں معلوم تھا. مجھے بتائیے کہ آج کتنے ایسے گھرانے ہوں گے واقعی میں کہ جن کو ہمارے نبی کا بھی نام نہیں معلوم ہے، لیکن وہ دنیا کے سارے امتحانات میں کامیاب ہوتے چلے گئے. کتنی دکھ کی بات ہے نا کہ ہم کیسے، ہمارے بچے ہیں کیسے، ہم نے ان کی تربیت کی ہے. یعنی مسلمان گھرانے جن کو دیکھ کر شرمائیں، یہود والا معاملہ ہے کہ یہود بھی شرما جائے ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ہم کو ہمارے نبی کا نام بھی نہیں معلوم ہے. کیسی ہم پرورش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ پوری پریگنینسی فلمیں دیکھتے رہو، ڈرامے دیکھتے رہو، بچے کیا اندر کیا سن رہے ہیں وہ، اور کیسے پھر ان کی جب وہ پیدائش کے بعد پیدا ہوں گے تو وہ ساری فلموں کے اور پتہ نہیں کیا جو بھی کچھ دیکھا سنا تھا اسی کے مطابق پروان چڑھیں گے. یعنی ماؤں کو ہی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ہونے والے بچے کیسے ہوں. ان کو اچھے اسکول میں ڈالنے کی تو فکر ہے، لیکن ان کی اچھی تربیت کی، ان کی دنیا اور آخرت بنانے اور سنوارنے کی کوئی فکر نہیں ہے. یعنی ہم بچوں کو اس قابل بھی نہیں بنا رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کم از کم وہ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں یا ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ یہ آیتیں ہمیں بہت کچھ سکھا اور سمجھا رہی ہیں، اور یہ ہم سے بہت کچھ تقاضا کرتی ہیں آیتیں، اس لیے اس کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے ان آیتوں کا. اور یہ بہت خاص آیت ہے، ہم سب خواتین ہیں نا، آپ سب جو بیٹھی ہیں یہاں پر، میں، ہم سب خواتین ہیں، اس لیے یہ آیت ہم سے خاص تقاضا کرتی ہیں، ہماری خاص ذمہ داری بنتی ہے آیتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. ہمارے سامنے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس ایسے رول ماڈلس ہیں. الحمدللہ مریم علیہ السلام کی والدہ کو لے لیں، کیسی وہ والدہ تھیں، ایسے خراب ماحول میں بھی انہوں نے نظر مانی کہ میں جو بھی ہے میرے پیٹ میں اسے نظر کرتی ہوں تیرے. سبحان اللہ، کیا ان کا جذبہ ہوگا. آج کون ہے تیار اس طرح سے کرنے کے لیے اپنے آپ کو؟ بہرحال ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے، ہمارا لیسن ختم نہیں ہوا، یہ اسی آیت کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ